الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال چمکتے ہوئے ریت کی طرح ہے جو جنگل کے اندر ہوتی ہے, جس کو پیاسا آدمی دور سے پانی سمجھتا ہے, وہاں کسی جب دوڑ داڑ کے وہاں پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہاں پر دو طرح کی کافر ہے اور دونوں کافروں کے اعمال کو بتلانے کے لیے دو مثالیں آیت میں آئی ہے. کافروں کی پہلی قسم وہ ہے جو اپنے زعم اور اپنے عقیدے کے مطابق کچھ اچھے کام کرتے ہیں دنیا میں, جو ظاہر کے اندر اچھے معلوم ہوتے ہو, مثلا صدقات کے کام ہیں, خدمت خلق کے کام ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام مرنے کے بعد ہم کو کام آئیں گے. حالانکہ اگر کوئی کام بظاہر اچھا بھی ہو تو کفر کی شامت سے اللہ کے یہاں وہ مقبول نہیں ہے, معتبر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نمبر دو, تو یہ جو پہلی قسم کے کافر ہے ان کی مثال یہ آیت ہے والذین کفروا اعمالہم, کہ جنگل کے اندر یا کھلے وسیع میدان میں, یہی حال جو آج کل پکے ڈامر روڈ بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی ہے, کہ دوپہر میں دھوپ جب تیز پڑی ہو تو دور سے ریت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر پانی ہے. پھر آدمی دوڑتا ہے پانی دیکھ کر کے, تو اس کے قریب جاتا ہے تو پانی آگے چلتا ہوا نظر آتا ہے, اور بعض مرتبہ آگے کچھ نظر دیکھا کہ پنا درخت کے بازو میں بالکل سامنے پانی ہے کھلی جگہ پر, اب دوڑ کے گیا تو وہاں کچھ نہیں ہوتا. تو وہ تو کیا تھا, ریت اس انداز سے چمکتی ہے وہ دور سے پانی نظر آتا ہے, آدمی دوڑ کے وہاں پہنچتا ہے تو وہاں کوئی چیز نہیں ہوتی. یہی حال کافروں کے اعمال کا ہے کہ دنیا کے اندر ان کے اعمال ظاہر میں بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں, لیکن آخرت کے اندر ان اعمال کی اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں, کیونکہ عمل کی قبولیت کا مدار ایمان کے اوپر ہے, اور ایمان مفقود ہونے کی وجہ سے اس عمل کی اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا, جہاں تک کہ جب وہ دوڑ کے اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں کوئی چیز کو نہیں پاتا, ووجد اللہ عندہ, اور وہاں اللہ تعالیٰ کو پاتا ہے یعنی اپنے عمل کے پاس. فوفاہ حسابہ, عمر بھر کا حساب وہاں لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے, جو اس کی زندگی کے تمام اعمال کا حساب لے لیں گے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نے دنیا کے اندر جو اعمال کیے اس اعمال کے اوپر حساب اللہ تعالیٰ پورے پورا لیں گے. فوفاہ حسابہ, اللہ تعالیٰ اس کے حساب کو پورا چکا دیں گے. اب اس کے دو مطلب, ایک مطلب یہ ہے کہ اس نے زندگی کے اندر جو اعمال کیے اس اعمال کے اوپر پورے پورا حساب لیا جائے گا, اور دوسرا مطلب یہ کہ ظاہر کے اندر جو نیک اعمال ہے اس نیک اعمال کے اوپر دنیا میں پورا حساب مل جائے گا, اور دنیا ہی میں اس کا بہترین بدلہ مل جائے گا, آخرت کے اندر کچھ باقی نہیں رہے گا. دنیا کے اندر جو بہترین بدلہ ملے گا, مطلب کہ اس کافر کی عمر لمبی ہو جاتی ہے, تندرستی بڑھ جاتی ہے, روزی روٹی میں برکت ہو جاتی ہے, دنیا میں اس کی نیک نامی ہو جاتی ہے, لوگوں میں شہرت ہو جاتی ہے, لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں, یہ سب دنیاوی فوائد اس کو حاصل ہو جاتے ہیں، باقی آخرت میں کچھ نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ ہر نیک کام کرنے والے کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے. تو کافر نے بھی اگر ظاہر میں نیکی کی، اللہ اس کی نیکی ضائع نہیں کریں گے، اس پر اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو اجر عطا فرما دیں گے. اللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والے ہیں. قیامت قریب ہے، اور قیامت کے دن اللہ جلدی سے حساب لے کر فارغ ہو جائیں گے. او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. یہ دوسری قسم کے کافر کی مثال ہے. دوسرا کافر کون؟ جو کافر سر سے پاؤں تک پوری زندگی کی ہر گھڑی دنیا کے مزوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور جہالت، ظلم، نافرمانی کے اندھیریوں کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کی مثال اس آیت کریمہ کے اندر ہے. یا تو ان اندھیریوں جیسا اس کا حال ہے، کافروں کے اعمال، برے اعمال کا حال ان اندھیریوں جیسا ہے جو گہرے سمندر کے اندر ہو، گہرا اسیر پانی والا سمندر، اس کے اندر جو اندھیریاں ہوتی ہیں، کتنی ساری اندھیریاں اس میں جمع ہو جاتی ہے، پانی کی اندھیری، پھر موجیں آ رہی ہے اوپر سے، موج پر موجیں چڑھی چلی جاتی ہے، موج موج کے اوپر موج، موج کے اوپر موج، کیونکہ پانی بہت گہرا ہے. پھر سحاب، کالے کالے بادل، پھر ظلماتم بعضھا فوق بعض. تو ایک تو گہرا سمندر ہونے کی وجہ سے اندھیری، پھر ایک طرح کی موجوں کی اندھیری، پھر اس کے اوپر دوسری طرح کی موجوں کی اندھیری، پھر اس کے اوپر بادل کی اندھیریاں، چار طرح کی اندھیریاں وہاں جمع ہو جاتی ہے. اور رات کی تاریکی چھا جائے تو پانچ طرح کی اندھیری آ جائے گی. اس قدر سخت تاریکی اور اندھیرا ہوگا کہ کوئی آدمی اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتا، حالانکہ ہاتھ کو آدمی آنکھوں کے قریب تر لے جا سکتا ہے. بدن کے اعضاء کے اندر ہاتھ ایک عضو، ایسا عضو ہے کہ انسان اپنی آنکھ سے جتنا قریب اس عضو کو لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے. تو ہاتھ کو آدمی آنکھ سے قریب تر لے جانے کے بھی اوپر قادر ہے، اس کے باوجود بھی وہ آدمی اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتا. تو اندازہ لگاؤ کہ وہ اندھیریاں کیسی ہوگی. غرض اس کافر کے پاس وہ سراب صحرا اور جنگل میں نظر آنے والے، دور سے نظر آنے والے پانی جتنی بھی روشنی نہیں ہے کہ دور سے روز پانی دکھے، حقیقت میں پانی نہ ہو، یہ دوسری قسم والے کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. پہلی قسم کا کافر تو یہ تھا کہ اس کے دنیا کے کچھ ظاہری اعمال دور سے اچھے دکھتے تھے، اگر کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں بیکار ہے، جبکہ یہ دوسری قسم والے کے پاس تو دنیاوی ظاہری اچھے اعمال بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. گویا کہ وہ ظلم اور کفر اور نافرمانی کی مسلسل تاریکیوں اور اندھیریوں کے اندر پڑا ہوا ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ روشنی نہ دے گے اس کو کون روشنی دے سکتا ہے؟ توفیق کا نور اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور جس کو توفیق کا نور نصیب نہ ہو اس کو کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے ان لوگوں نے کفر اور نافرمانی کر کے اپنی استعداد اور صلاحیتوں کو خراب کر رکھا تھا، پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہاں سے ہدایت اور توفیق ملے گی؟ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون. حمزہ استفہام کا تقریر کے واسطے آیا ہے، مضمون کو ثابت بتلانے کے واسطے، اور سارا میں رویت قلبی مراد ہے، دل سے دیکھنا، غور کرنا، تدبر کرنا، سمجھنا، یہ سارا سے مراد ہے۔ کیا آپ نے اس بات کے اوپر غور نہیں کیا کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کے اندر جو کوئی مخلوق بھی موجود ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح پڑھتے ہیں۔ تسبیح کا کیا مطلب؟ تو تسبیح سے تسبیح لسانی بھی مراد ہے، سب اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہے سب کے سب۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تسبیح کی وصیت فرمائی اور ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَصَلَاةُ الْخَلْقِ، کہ یہ تسبیح پڑھنا مخلوق کی صلات ہے۔ وہ جو آگے آیت میں آ رہا ہے کہ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَ، تو اس کی تائید میں یہ روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وہ تسبیح کی وصیت کی تو اس وقت یہ فرمایا کہ انہا لصلات الخلق، یہ مخلوق کی نماز صلات یہی ہے، تسبیحات کے اندر مشغول رہنا۔ تو تسبیح سے تسبیح قولی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام مخلوقات کو خاص قسم کی زبان عطا فرمائی ہے اور اس زبان سے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص طریقے سے ذکر کرتے ہیں، اور ان مخلوقات کو بھی اللہ نے ایسی آواز دی ہے کہ آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب اپنی بات کو سمجھانا چاہتے ہیں تو خاص قسم کی آواز کر کے لوگ ایک دوسرے کو آپس میں سمجھاتے ہیں۔ تو پھر خالق کائنات کا ذکر یہ کرے خاص انداز میں، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ پیدا کر دی ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا خاص طریقہ الہام فرمایا، جیسے کہ انسانوں کو دقیق علوم سے مالا مال فرمایا، اور دقیق علوم اللہ تعالیٰ نے انسان کے دلوں میں الہام فرمائے، ہر مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا خاص اور خصوصی طریقہ اللہ تعالیٰ نے القا فرمایا، تو ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے اندر مشغول ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر دنیا کے مختلف جانور، چرند پرند اور ان کی آوازوں میں کیسے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کیا کلمات پڑھتے ہیں اس کو نقل کیا ہے، کہ کوا جو کاکا کی آواز کرتا ہے اس میں خدا تعالیٰ کی تسبیح کیسے ہے، شیر جو جنگلوں میں آواز کرتے ہیں اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے، اس کا کیا معنی ہوتا ہے۔ تو مختلف جانوروں کی آوازوں کے مختلف معانی اللہ کے ذکر پر دلالت کرنے والے، قرطبی نے اپنی تفسیر میں سب کو ذکر کیا ہے۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ، دیکھو ہر مخلوق آسمان زمین کی، اس میں پرندے بھی شامل تھے، لیکن پرندوں کو باری تعالیٰ نے الگ سے بیان فرمایا کہ پرندے بھی اپنے سروں کو باندھ کر کے اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہے۔ پرندوں کو الگ سے کیوں ذکر کیا گیا؟ تو بعض حضرات نے اس کی توجیہ کی ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر خاص قسم کے پرندوں کی پرستش ہوتی تھی، آج بھی بہت سے پرندوں کی باقاعدہ پرستش اور پوجا کی جاتی ہے، خاص طور پر وہ تقدیر کی فال کھلوانے کے لیے پتے زمین پہ ڈال کر کے پرندے کو پنجرے سے نکالتے ہیں، وہ ایک کو اٹھاتا ہے اور دے دیتا ہے، پھر کون سے وہ تقدیر سناتے ہیں۔ تو آج بھی اس طرح بہت سے پرندوں کی پرستش ہوتی ہے، اور کسی کے مر جانے کے اوپر خاص قسم کے پرندوں کو خاص قسم کی غذائیں کھلائی جاتی ہے تو وہ مرنے والے کو پہنچتی ہے۔ اس طرح کے غلط غلط عقیدے زمانے جاہلیت کے اندر بہت چلتے تھے، تو اس کی تربیت کرنی ہے کہ جن پرندوں کی پرستش کے اندر تم لگے ہو وہ پرندے تو خود اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کی توضیح اس طریقے سے کی ہے کہ ایسے وزندار پرندوں کا ہوا میں پر پھیلا کر کے معلق رہنا، چلنا، اڑنا یہ اللہ کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے، اس واسطے پرندوں کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا. اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دوسری مخلوق کے ذکر اور تسبیح کے مقابلے میں پرندوں کی چہچہاہٹ کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی لطیف جو ہے اور باریک اس کے اندر سریلی میٹھی لذیذ آوازیں ہیں وہ دنیا کی دوسری مخلوق کے اندر نہیں ہیں. پرندے جب چہچہاتے ہیں تو ان کی آوازوں کے اندر جو لذت ہے، شیرینی ہے، تاثیر ہے، مٹھاس ہے، وہ ذکر اور تسبیح دنیا کی دوسری مخلوقات کے اندر نہیں ہے. ان کو اللہ نے ایک نرالے انداز کا ذکر عطا فرمایا. ہو سکتا ہے اس کے لیے ان کا خصوصیت سے ذکر ہو، صبح سویرے کا وقت ہو اور جہاں پرندوں کی کثرت سے رہائش ہو وہاں جا کر کے آواز سنو تو کتنا پیارا ان کا چہچہانے کا منظر معلوم ہوتا ہے. تو وہ ایک عجیب ذکر ہوتا ہے ان کا. کل قد علیم صلاته و تسبیحا، ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ پہچان لیا. واللہ علیم بما یفعلون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کام یہ انسان کرتے ہیں اس کو خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. وللہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر کے جانا ہے، سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ. اللہ تعالیٰ کے بارش کے نظام کو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے. ذرا غور تو کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی نرمی سے بادلوں کو چلاتے ہیں، بادلوں کو ہکالتے ہیں. بادل ابتدا کے اندر چھوٹے چھوٹے متفرق ٹکڑوں کی شکل میں ہوتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر اللہ تعالیٰ تمام بادلوں کو آپس کے اندر جوڑ دیتے ہیں. اسی طریقے سے بادل شروع کے اندر دھوؤں کی شکل کے اندر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دھوئیں کو تبدیل کر کے اس کے اندر سے ایک جسم بناتے ہیں بادل کا، اور اس کو آپس کے اندر باری سبحانہ و تعالیٰ جوڑ دیتے ہیں. یعنی بادل کے اجزاء آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیے جاتے ہیں. تو لفظ صحاب بعض کے نزدیک مفرد ہے، بعض کہتے جمع ہے، صحابت اس کی واحد آتی ہے. ثم یؤلف بینہ، پھر باری تعالیٰ ان کو آپس کے اندر جوڑ دیتے ہیں اور ایک بڑا بادل بنا دیتے ہیں. ثم یجعلہ رکاما، پھر اللہ تعالیٰ ایک پر ایک بنا کر کے بادلوں کو رکھ دیتے ہیں. فطر الودق، آپ دیکھیں گے کہ بارش بادلوں کے بیچ سوراخ سے نکل کر کے آتی ہے. یعنی بارش جب گرتی ہے تو اپنے کو لگتا ہے سیر کے رہے بادل، اور بادل میں سے پانی ٹپک کر کے آ رہا ہے، اور لگتا ہے ایسا ہے کہ کوئی خاص قسم کے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو، اس کے اندر سے خاص سائز کے اثرات ایک خاص انداز کے اندر گر رہے ہیں. یہ جو ہے خاص اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ورنہ جتنی مقدار میں پانی گرتا ہے، اگر وہ پانی ایک ساتھ ایک ریلے کی شکل میں گرے تو زمین میں بڑے بڑے سوراخ بن جائے، زمین میں بڑی بڑی دراریں بن جائے، جہاں گرے وہاں انسانوں کو تکلیف ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ فوار کی شکل کے اندر چھوٹی چھوٹی سائز کے قطرے اور جو ہے پوری زمین پر پھاٹ کر کے اس کو برساتے ہیں. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ، یہ تو ہو گیا بارش کا نظام. اب دوسرا بھی ایک نظام دیکھو، اور اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں آسمان سے، من جبال، آسمان کے پہاڑوں سے، فیہا من برد اس کے اندر ٹھنڈک ہوا کرتی ہے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آسمان سما اس سے مراد لیا جائے بادل کو جو خفیف اور بھاری ہونے کی وجہ سے پہاڑوں کی طرح انسان کو نظر آتے ہیں. سما سے مراد بادل. جبال کا کیا مطلب؟ یہ بادل خفیف اور بھاری ہونے کی وجہ سے پہاڑوں کی طرح جو ہے نظر آتے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جس طرح زمین کے اوپر پتھروں کے پہاڑ ہے, اس طرح آسمان کے اندر برف کے پہاڑ ہے, اور ان برف کے پہاڑوں میں سے اللہ تعالیٰ اولے برساتے ہیں. آسمانوں کے اندر جو برف کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں اس میں سے باری تعالیٰ اولے برساتے ہیں. یا پہلی تفسیر کے مطابق یوں کہو کہ آسمان کے اندر جو بڑے بڑے بادل ہیں ان بادلوں میں سے کبھی اولے برستے ہیں, تو ان بادلوں میں سے عام مثلاً بارش, لیکن کبھی کبھی انہی بادلوں میں سے اللہ تعالیٰ اولے بھی برساتے ہیں. یا آسمان کے اندر بڑے بڑے برف کے پہاڑ ہیں اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولوں کو برساتے ہیں. یصیب بہ من یشاء, اور اس کو جس پر چاہتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں. یعنی یہ اولے, یہ ٹھنڈے 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 بہت سو کے لیے مصیبت بن کر کے پڑتے ہیں. وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ, اور دور رکھتے ہیں, بچا لیتے ہیں اس کو جس سے چاہتے ہیں. اور تو بہت سے علاقوں میں برف باری اولے باری ایسی ہوتی ہے کہ کھیتیاں ویران ہو جاتی ہے, انسانوں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے, اور بہت سی جگہوں پر اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا. بہت سی مرتبہ یکاد سنا برق ہی یذهب بالابصار, قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو اچک لے رہے. یعنی اتنی زور سے بادلوں میں بجلی چمکتی ہے کہ انسان کی نگاہیں چندیا جاوے اور نگاہوں کی روشنی ختم ہو جاوے. تقلب اللہ اللیل والنہار, اللہ تعالیٰ رات اور دن کو بدلتے ہیں. رات گئی, دن آیا, دن گیا, رات آئی. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار, اس کے اندر جو ہے نگاہوں سے نگاہوں والوں کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے. جو صحیح سمجھ رکھتے ہو, جو غور تدبر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر. اللہ خلق کل داب من ماء, اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا فرمایا. کیا مطلب پانی سے پیدا کیا؟ نطفے سے. یعنی ہر جانور نطفے سے پیدا ہوتا ہے. تو پھر اس صورت میں مراد لینے کا اکثر و بیشتر, اکثر و بیشتر جانور ایسے ہیں کہ جن کی تخلیق کے اندر نطفے منویہ کو دخل ہے, مادہ منی کو دخل ہے. اور اگر اس کے اندر یہ مراد لے کہ واللہ خلق کل دابا, یہ اکثر و بیشتر اس لیے کہنا پڑا کہ مثلا ملائکہ نور سے پیدا ہوئے, جنات آگ سے پیدا ہوئے, حالانکہ جنات انسانوں کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ ہے. خود حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے, نطفے سے پیدا نہیں ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبریل کی پھونک مارنے سے پیدا ہوئے, وہ منی کے نطفے سے نہیں پیدا ہوئے. زمین پر چلنے والے کیڑے مکوڑے, یہ پھل اور جو ہے گندگیوں سے اللہ پیدا فرماتے. گویا اکثر و بیشتر مخلوق دنیا کے اندر پانی سے پیدا ہوتی ہے, یعنی نطفے منویہ سے بنتی ہے. اور بعض مفسرین نے ماں کا مطلب یہ بیان کیا کہ ہر جانور کے خمیری مادے کے اندر پانی شامل ہے, اور اس پانی سے گویا کہ ہر جانور پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جانور ہو, منی کب بنے گی؟ جب غذا کھائے گا تو منی بنے گی, اور غذا کے لیے پانی جزے لازم ہے. تو اس اعتبار سے بھی پانی سے حقیقی پانی مراد لیا جا سکتا ہے منی کے علاوہ. فمنھم من یمشی علی بطنی, بہت سے جانور ایسے ہیں جو پیٹ کے اوپر چلتے ہیں, جیسے کہ سانپ, اسی طریقے سے یہ چپکلی وغیرہ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، بعض اس میں سے دو پیروں کے اوپر چلتے ہیں، جیسے کہ انسان اور پرندے تمام کے تمام، شتر مرغ بھی دو پیر پر چلتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور بعض جانور چار پیروں کے اوپر چلتے ہیں، جیسے گائے بھینس بیل بکرے وغیرہ، یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں، لقد انزلنا آیات مبینات، پکی بات یہ ہے کہ ہم نے تمہارے سامنے قرآن مجید کی کھلی کھلی آیتیں احکام نازل فرمائے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو دین اسلام کی سیدھے راستے کی ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دیتے ہیں، اس سے بات نکل آئی کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی قبضے قدرت کے اندر ہے، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ خاص واقعے کے اندر ہی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مدینہ کے اندر دو آدمی رہتے تھے جن میں جھگڑا ہو گیا ایک زمین کے مسئلے کے اندر، ایک اپنے آپ کو جو مسلمان کہلاتا تھا حالانکہ حقیقت میں مسلمان نہیں تھا، اس کا نام بشر، اور دوسرا ایک یہودی تھا یعنی کلم گلا کافر، دونوں کا ایک زمین کے معاملے کے اندر جھگڑا ہو گیا، بشر منافق کا دعویٰ یہ کہ یہ زمین میری، یہودی کا دعویٰ یہ کہ یہ زمین میری، پورے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف مشہور تھا، یہاں تک کہ یہود بھی حضور کے پاس انصاف کرانے کے لیے آتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہاں حق پر ملے گا، تو اس منافق کو معلوم تھا کہ میں حق پر نہیں ہوں، خالی خالی میں زبردستی دعویٰ کر رہا ہوں، اسی لیے جھگڑے کے فیصلے کی بات آئی تو اس نے کیا کہا، چلو قاب بن اشرف کے پاس جاوے، قاب بن اشرف ایک بڑا یہودی سردار تھا اور وہ بھی فیصلے کرنے کے کام کاج کیا کرتا تھا مدینہ کے اندر، تو وہاں جائیں گے اور اس کے پاس فیصلہ لے جائیں گے، کیونکہ اس منافق نے سوچا کہ وہاں سیٹنگ ہو سکتی ہے، اندر کھانے کچھ دے دلوا کے دبا کر کے وہاں سیٹنگ ہو جائے گی، اس لیے وہاں جا رہے، اور یہ یہودی کہہ رہا ہے کہ نہیں چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جائے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ وہاں حق کے مطابق مجھے ہی ملنے والا ہے، یہ دونوں کے درمیان بہت سے مباحثہ ہو گیا، حالانکہ یہودی کو کہنا چاہیے کہ قاب بن اشرف کے پاس جاوے، اور ظاہراً ایمان والے کو کہنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے، لیکن وہ جانتا تھا بدماش، اس لیے اس نے اصرار کیا کہ نہیں قاب بن اشرف کے پاس، بالآخر فیصلہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور نے ان کی بات سنی، سننے کے بعد جو ہے فیصلہ کیا کہ یہ زمین یہودی کی ہے، حق کے مطابق فیصلہ کیا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دونوں نکلے تو وہ مسلمان یعنی منافق کو یہ سوجی، تو وہ کہنے لگا کہ چلو ذرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر بھی اپنے فیصلہ کروا لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا حضرت عمر سے بھی ایک بار اور فیصلہ کروا لے، اس کو یہ ہوا کہ حضرت عمر کافروں کی یہودیوں کے معاملے میں بہت سخت ہے، اسی لیے یہودی کو دیکھ کر میری طرف داری میں فیصلہ دیں گے، یہ کہہ کر کے پھر حضرت عمر کے پاس فیصلہ لے کر گئے، پوری بات حضرت عمر کو سنائی، اتنے میں وہ یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ ہم یہ معاملہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور حضور نے میرے بارے میں فیصلہ کیا، پھر بھی یہ آپ کے پاس زبردستی لے کر کے آیا ہے، حضرت عمر نے کہا یہاں ٹھہرو، گھر میں گئے تلوار لائے وہ اڑا دیا، اس کو مارٹ ڈالا، اس کو اس کے قبیلے والوں نے بہت ہنگامہ مچایا، حضرت عمر نے ایک مخلص مسلمان کو قتل کر ڈالا، ایسا ویسا بہت شور مچایا، وہ تو حضرت عمر کے پاس کوئی صلح کی شکل کروانے گئے ہوئے تھے، وہ حضور کے فیصلے پر فیصلہ کرانے تھوڑے ہی گئے ہوئے تھے، ایسے اس کے قبیلے والوں نے بہانہ بنانا چالو کر دیا، اس پر باری تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی حضرت عمر کی تائید کے اندر کہ نہیں وہ جھوٹا آدمی تھا، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور یہ منافقین زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، نبی رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے ہر حکم کو مان لیا، پھر ان میں کا ایک فریق اس کہنے کے بعد چیر جاتا ہے، نبی کی بات کو مانتے نہیں ہیں اور حقیقت میں وہ ایمان لائے ہوئے ہی نہیں ہیں، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور ان کے رسول کی طرف, کیونکہ بلایا تو جاتا ہے حضور کے فیصلے کی طرف, لیکن حضور اللہ کی مرضی ہی سے فیصلہ کریں گے, اسی لیے اللہ تعالیٰ کا نام بھی ذکر کیا گیا. اور جب ان کو اللہ اور ان کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے چاہو تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا بھی بیان ہو گیا, لیحکم بینہم تاکہ نبی ان کے درمیان فیصلہ کرے. اذا فریق منہم معرضون تو ان منافقین کا ایک فریق حضور کے فیصلے سے اعراض کر کے منہ پھرا لیتا ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ اور اگر ان سے ان کا کوئی حق کسی سے لینا ہوئے تو وہ حضور کے پاس جلدی جلدی اطاعت کرتے ہوئے آئیں گے. اگر واقعی کسی سے حق لینے کا ہوئے تو فوراً حضور کے پاس آئیں گے کہ چلو وہاں اپنے حق میں فیصلہ ہوگا, اور جہاں دیکھا کہ اپنے حق پر نہیں ہے تو کہا قابض اشرف کے پاس ڈالو, چلو فی قلوبہم مرض. اپنے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے, جو حق پر ہوتا ہے وہی دارالافتاء محکمہ شریعہ میں آتا ہے, اور جس کو ادھر ادھر کرنا ہو کہتے ہیں نہیں نہیں وہاں اپنے کورٹ میں جائیں گے, یہاں سے فیصلہ لے کر کے بھی کورٹ میں جاتے ہیں وہ دنیاوی عدالتوں کے اندر. فی قلوبہم مرض کیا ان کے دلوں کے اندر کفر کی بیماری گھسی ہوئی ہے, یعنی واقعتاً ہے. امیر تابو یا ان منافقوں کو شک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں. ہم یخافون یا وہ منافقین ڈرتے ہیں. ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ کہ اللہ تعالی اور اللہ کے رسول ان پر ظلم کرتے ہیں, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. بل اولئک هم الظالمون حقیقت بات یہ ہے کہ منافق لوگ ہی اپنی جگہ پر بڑے ظالم ہیں. جی كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. مؤمن کے ایمان کے تقاضوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے فیصلے کو خوشی سے دل سے قبول کر لے رہے. ایک مومن کی بات ایسی ہونی چاہیے کہ جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اللہ کے رسول ان کے معاملے میں فیصلہ کر دے رہے, تو فوراً اپنی زبان سے یوں کہے ان یقولوا سمعنا ہم نے بات سنی اللہ رسول کی, واطعنا ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں, فاولئک هم المفلحون اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ جو بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, ویخشى اللہ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے, ویتقی اور بچ بچ کر کے زندگی گزارتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے وہ اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتا ہے, تقویٰ والی زندگی وہ گزارتا ہے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ان منافقوں نے اللہ تعالی کے نام کے ساتھ پکی قسمیں کھائی, لئن امرتہم لیخرجن حضور آپ حکم تو دو ہم نکل پڑیں گے قتال کے لیے, جان کی بازی لگا دیں گے, آپ کا اشارہ ہو ہماری گردنیں ہو, آپ کا پسینہ بہے ہمارا خون بہے, ہم آپ کے سراپا مطیع اور فرما بردار, خالی تھوک اڑا رہے حقیقت کچھ پوچھ نہیں, یعنی ان کے نفاق کا بھانڈا پوچھ نہیں جاوے, اسی لیے کچھ سے ایسی کچھ کرنی پڑے تاکہ نفاق کے اوپر پردہ پڑا رہے. تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ پکی قسمیں کھا کر کے کہے کہ اگر آپ ان کو حکم دے اللہ کے راستے میں نکلنے کا تو لام تاکید انہیں ثقیلہ کے ساتھ نکل پڑیں گے. لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا ان کو کہو خالی خالی قسم مت کھاؤ, اس سے بھی مت مارو. خاتم معروف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا, حضور کی تصدیق کرنا, حضور کی باتوں کو ماننا, یہ ہے اصل کام, یہ ہے بھلائی کا کام. خالی خالی قسم کھانے کے مقابلے میں معروف طریقے سے اطاعت کرو. جس طرح تمام صحابہ کرام مسلمان اطاعت کرتے, اس طرح اطاعت کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, تم جو کام کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. گویا کہ مومنین کاملین کے جو صفات آئے, ومن یطع اللہ و رسول, اللہ اور رسول کی اطاعت, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, اللہ کی نافرمانی سے بچنا, وہ صفات تم اپناؤ. خالی خالی زبان سے باتیں مت بولو. قل اطیع اللہ و اطیع الرسول, ان کو کہو کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اقرار کے ساتھ اطیع فعل لا کر کے بتلایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں قرآن کے علاوہ بتلائے اس کی اطاعت بھی تمہارے لیے ضروری ہے. احادیث یہ شریعت کے قانون ہیں, اس کے اوپر بھی تم کو عمل کرنا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, تو اگر تم منہ پھراؤ گے اللہ کی اطاعت سے, فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ, تو رسول کی ذمہ داری کتنی, جتنا رسول کے اوپر ذمہ داری رکھی گئی, ذمہ داری کا بوجھ رسول کے اوپر ڈالا گیا, اور تمہارے اوپر جو ذمہ داری کا بوجھ ڈالا گیا وہ تم پر. رسول کی ذمہ داری کا بوجھ کیا, اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات پہنچا دینا. تمہاری ذمہ داری کیا, رسول کی اطاعت اور رسول کی فرما برداری کرنا. لہٰذا رسول نے پہنچا دیا, اب تمہارا کام اطاعت وہ کرو نا. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اور رسول کے اوپر تو کھلم کھلا پہنچا دینا ہے, یہ ان کی ذمہ داری. اور رسول نے اپنی بات پوری کر دی, سب لوگوں کو اللہ کے احکام کھلم کھلے پہنچا دیے, اب تم عمل کر کے دکھاؤ. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ خلفائے راشدین کے متعلق ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ امت کے لیے عام وعدہ ہے. بہت اچھی بات کہ اولاً اس کے مصداق خلفائے راشدین تھے, ثانیاً اس کے مصداق پوری امت جو اس کے سیرین اوصاف پر اترے وہ لوگ ہیں. کیا ہے بات, پہلی چیز ایمان, دوسری چیز نیک اعمال. ایمان اور نیک اعمال, یہ جو دو چیزیں جس کے اندر ہوگی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا وعدہ ہے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اندر خلیفہ بنائیں گے, زمین کی حکومت ان کو دیں گے. دوسروں کے ہاتھ میں سے اقتدار اور حکومت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حوالے کر دیں گے. کہتے ہیں کہ ارض سے مراد ہے ارض مکہ, اس لیے کہ مہاجرین نے سوال کیا تھا, اے اللہ ہم لوگ یہاں بہت پریشان ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ گھبراؤ مت, ہم تم کو مکہ کی زمین حوالے کر دیں گے. اور وہ مکہ کی زمین ملی اور فتح مکہ ہو گیا. نمبر دو, بعض حضرات نے اس کو عام رکھا ہے کہ عرب عجم پوری دنیا کی زمین مراد ہے, اور یہی زیادہ بہتر بات ہے. کم استخلف الذین من قبلہم, جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے زمین کی حکومت عطا فرمائی دی. ان سے پہلے لوگ کون لوگ, بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی حکومت عطا فرمائی دی کہ تم لوگ جاؤ ارض مقدس کے اوپر, میں تم کو فتح عطا کر دوں گا, تم کو میں غالب کر دوں گا, تم جاؤ ارض مقدس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ فرمایا تھا وہ وعدے کی طرف اس کے اندر اشارہ ہے. اور بھی زمانے قدیم کے اندر صالحین بندوں کو اللہ نے زمین پر حکومت عطا فرمائی تھی, کہا تمہارے اندر ایمان اور اعمال صالحہ کی شرط پوری ہوگی, اللہ تم کو بھی حکومت دیں گے. آگے اور پسندیدہ دین کو اللہ تعالیٰ زمین میں جمع دیں گے, تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیں گے, تمام شہروں اور ملکوں کے اندر اس دین کو اللہ پھیلا دیں گے, اور وہ پسندیدہ دین دین اسلام ہے. گویا کہ پورے اس عالم میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا اور تمام ملکوں میں اسلام پھیل جائے گا, اسلام کی اشاعت ہو جائے گی, اسلامی احکام نافذ ہو جائیں گے. اور اس وقت جو خوف کے حالات ہے اللہ اس کو ختم کر کے امن سکون کے حالات تم لوگوں کو عطا فرمائیں گے. یا بدون سب لوگ میری عبادت کرنے والے بن جائیں گے, کوئی میرے ساتھ جو ہے شریک نہ کرے کسی کو. ایسا عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے. تو دیکھو یہ وعدہ ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے آج بھی موجود ہے, اللہ کا وعدہ. لیکن ومن کفر بعد ذالک, اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے, خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے, پھر بھی کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے, ایمان میں کوتاہیاں, اعمال صالحہ میں کوتاہیاں, مخلوق اور عوام پر ظلم اور زیادتیاں, اللہ کے احکام کو نافذ اور جاری نہ کرنا, حکومت کو مال جاہ کا ذریعہ بنا لینا, حکومت کو عیاشی کا ذریعہ بنا لینا, یہ ومن کفر میں شامل ہے. فاولائک ہم الفاسقون, وہی لوگ بڑے نافرمان ہیں. مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت راشدہ کے دور کے اندر یہ نعمت عطا فرمائی تھی, لیکن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے ذریعے سے. گویا کہ حضرت عثمان کی قتل تک اللہ کا یہ وعدہ برابر دنیا والوں کے لیے پورا ہوتا رہا, سب لوگ شیر شکر ہو کر بھائی بھائی کی طرح رہتے تھے. حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تو بس فاولائکہم الفاسقون, امت کے اندر جو ہے اللہ کی طرف سے جو امن کا وعدہ تھا وہ امن کا وعدہ ختم ہو گیا. اور شہادت عثمان سے لے کر آج تک امت مختلف خوف خطرات, مختلف علاقوں میں, مختلف زمانوں میں, مختلف قوموں کے ہاتھ سے, خوف و خطرات کے ماحول سے گزرتی چلی آ رہی ہے. ومن کفر بعد ذلک فاولئک الفاسقون. حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ نے جب فتینوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے محاصرہ کیا, مسجد نبوی کے اندر گھس گئے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا, تو اس وقت حضرت کعب احبار نے خطبہ دیا تھا, اس کے اندر ارشاد فرمایا اللہ کے فرشتے تمہارے شہر یعنی مدینہ کے ارد گرد احاطہ کیے ہوئے ہیں, حفاظت میں لگے ہوئے ہیں, اور اس وقت تک اور اگر یہ فرشتے واپس چلے گئے تو پھر کبھی یہ فرشتے واپس نہیں لوٹ کر کے آئیں گے. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس دن سے اللہ کے فرشتے مدینہ آئے, انہوں نے احاطہ کیا, مدینہ کی حفاظت کر رہے ہیں, اگر یہ فرشتے ایک مرتبہ واپس چلے گئے تو واپس نہیں آئیں گے. پھر کہا خداوند پاک کی قسم تم میں سے جو شخص حضرت عثمان کو قتل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ حاضر ہوگا, اس کے ہاتھ نہ ہوں گے. سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی تلوار اب تک نیام میں تھی, خدا کی قسم اگر اللہ کی تلوار جو نیام سے نکل آئی تو پھر کبھی اپنے نیام میں داخل نہیں ہوگی. اس لیے کہ جب کوئی نبی قتل کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں 70,000 انسان قتل کیے جاتے ہیں, اور جب کسی خلیفہ کا قتل ہوتا ہے تو 35,000 آدمی مارے جاتے ہیں. اور ہوا بھی ایسا ہی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جو آپ کے قتلے کا واقعہ ہوا, اس کے بعد امت کے اندر جو باہمی کھل رہی اور دوسروں کی طرف سے قتل کے حالات شروع ہوئے, وہ سلسلہ آج تک امت کے اندر برابر جاری ہے. اولئک هم الفاسقون واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, تم نماز قائم کرو اور زکات دیتے رہو, واطیع الرسول رسول کی باتوں کی برابر اطاعت کرو, لعلکم ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے, لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواهم النار ولبئس المصیر, کافر لوگ یہ نہ خیال کرے کہ وہ زمین کے اندر بھاگ کر کے اللہ تعالیٰ کو تھکا دیں گے. یہ کہاں اللہ کو تھکا سکیں گے, اللہ کی گرفت سے کوئی بار نہیں. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ جہنم بہت بری خراب لوٹ کر کے جانے کی جگہ ہے, لہٰذا اللہ کی گرفت اور پکڑ سے کوئی آدمی باہر رہ سکتا نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. شیرت احکام کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جن احکام کا تعلق عصمت عفت پاک دامنی سے, زنا سے بچنے کے جو ذرائع ہیں انہی ذرائع میں سے ایک ذریعہ جو یہاں پر بھی ذکر کیا جا رہا ہے. دیکھو پہلے ایک حکم ذکر کیا گیا کہ تم کسی کے گھر پر جاؤ تو ایسے مت گھس جاؤ بلکہ اجازت لے کر کے جاؤ, سلام کر کے جاؤ, حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. یہ ایک عام قانون ہے, لیکن اس عام قانون کے اندر چند لوگ تو مستثنا ہوتے ہیں, مثلا ملکت ایمانوں کو غلام بالی, غلام بالی آقا کے گھر کے اندر خدمت کرتے ہیں, مالک کے گھر میں کام کرتے ہیں تو ان کو بار بار جانا آنا پڑتا رہتا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ ہر مرتبہ اجازت لینا ذرا دشوار اور مشکل ترین کام ہے. تو غلام اور باندی ان کے لیے ہر ہر مرتبہ اجازت یہ دشوار چیز ہے, اسی لیے ایک غلام اور باندی کا استثناء. دوسرا لم یبلغ الحلم منکم, چھوٹی چھوٹی عمر کے نابالغ بچے, تو یہ نابالغ آزاد بچے ان لوگوں کو وہ گھروں میں کھیلنے کے لیے دوڑتے رہتے ہیں بھاگتے رہتے ہیں, وہ کا ہر وقت اجازت لیں گے, ان کو تبھی کچھ سمجھ بھی نہیں ہوتی. پھر یہ کہ جو بچے گھر ہی کے ہو ان کو گھر سے نکل کے جانے کا پھر گھر میں آنے کا ہر مرتبہ وہ کا اجازت طلب کرتے رہیں گے, بچوں کا بھی استثناء ہے. لیکن یہ غلام اور باندی اور بچے ان کو بھی تین اوقات کے اندر تو اجازت لینے کی ضرورت ہے. تو گھروں میں بکثرت آنے جانے والے غلام باندی چھوٹے بچے ان لوگوں کے لیے عام استیذان کے حکم سے استثناء, لیکن تین اوقات کے اندر تو ان کو بھی اجازت لینے کی شریعت نے تاکید کی. نمبر دو. دوسری بات یہ ہے کہ استیذان کا جو قانون ہے وہ مکان کے اندر داخل ہونے کے لیے, اب مکان کے اندر داخل ہونے کے بعد سب کے پرائیویٹ روم ہوتے ہیں نا, الگ کمرہ, اس کا الگ کمرہ, اس کا الگ بیڈ روم پرائیویسی کے واسطے, تو جو سب کے الگ الگ حجرے اور کمرے ہوا کرتے ہیں, تو مکان میں رہنے والے افراد एक दूसरे के प्राइवेट रूम के अंदर जाना चाहे तो इन तीन औकात के अंदर तो इजाजत लेके ही उन प्राइवेट रूमों में जाना चाहिए। तो एक मकान के अंदर एक साथ रहने वाले अफराद, अब मकान में आए तब तो इजाजत ली, सलाम भी किया, सब किया, लेकिन फिर अंदर अंदर एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे के कमरे में जाने के वास्ते, उसके अंदर तो इजाजत आमतौर पर ली नहीं जाती। लेकिन तीन औकात के अंदर किसी दूसरे के कमरे में जाने के लिए, एक मकान के मुताअद्दद कमरों में जाने के लिए खुसूसी तौर पर इजाजत लेनी चाहिए। और तीन औकात के अलावा इजाजत की जरूरत नहीं है, इल्ला एक है, अगर किसी आदमी ने ये तय कर लिया हो, ऐलान भी कर दिया हो, लोगों को बतला भी दिया हो कि भाई मेरे कमरे में आने के लिए तो हर वक्त इजाजत की जरूरत है, मेरा कमरा मुस्तस्ना है, कोई भी आदमी किसी भी वक्त मेरे कमरे में जब भी आना चाहे तो उसको पहले इजाजत लिए बगैर आने का नहीं, तो वो एक अलग मुस्तस्ना चीज है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आयत का शान नुज़ूल ये है कि हजरत अस्मा बिन्त मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने किसी बाग में या कमरे मकान के अंदर थी, एक कम उम्र बच्चा उनके मकान के अंदर घुस गया, गुलाम घुस गया, और वो ऐसा हाल था कि उन्होंने नापसंद किया कि उस वक्त के ऊपर ये क्यों मेरे रूम के अंदर आ गया। उस मामले के अंदर ये आयत करीमा नाजिल हुई। बात कहते हैं कि मुदलिज इब्ने अम्र अंसारी एक छोटी उम्र के बच्चे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेजा कि जाओ हजरत उमर को बुला करके ले आओ। छोटी उम्र के बच्चे घर के अंदर दाखिल हो गए, हजरत उमर सोए हुए थे, हजरत उमर के बदन से कपड़ा कुछ हटा हुआ था, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि मेरी ये चाहत ये थी कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई कानून आ जाए कि हमारे आबा अजदाद, हमारी औलाद, हमारी खुद्दाम ये भी इस तरह के औकात में इस तरह न आ जाया करे, इल्ला एक की इजाजत लेकर के आए। चुनांचे उस बच्चे के साथ वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, आपके पास ये आयत नाजिल हो चुकी थी, हजरत उमर ने अल्लाह ताला के सामने सद्दे शुक्र अदा किया, हे ईमान वालो तुम्हारे गुलाम और बांदी उनको भी इजाजत लेनी चाहिए और जो नाबालिग बच्चे है उनको भी इजाजत लेनी चाहिए, तीन वक्तों के अंदर यानी तीन मौकों के अंदर वो भी इजाजत लेकर के आवे। लेकिन जो लोग अगर किसी खास हालात की वजह से हर वक्त इजाजत को जरूरी करार दे रहे तो उनका अलग से मामला है, या किसी जगह के ऊपर कोई ऐसे हालात हो तो हर वक्त पर भी इजाजत लेने की जरूरत पड़ती है। जैसे नई नई शादी हो और आदमी रूम में से बिल्कुल निकलता ही न हो तो ऐसे वक्त पर किसी भी वक्त रूम में ऐसे घुस नहीं जाने का, मिन कब्ल सलातिल फजरी फजर की नमाज से पहले, वो वक्त भी खास है, वही न तदउन सियाबकुम मिन अज़्ज़हीरा, और दोपहर के अंदर जब जायद कपड़े उतार के रख दिए जाते हैं ऐसे वक्त पर, हम इन बादी सलात इशा और ईशा की नमाज के बाद, सलासु औरातिल लकुम, ये तीनों वक्त ऐसे हैं कि जिसके अंदर आम तौर पर लोग अपने जायद कपड़ों को निकाल लेते हैं और जरूरी मुख्तसर कपड़ों के साथ रहते हैं, मामूली हल्के फुल्के कपड़ों के साथ रहा करते हैं। लैसा अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुम बादहुन, तुम्हारे ऊपर और उन गुलाम बांदी बच्चों के ऊपर कोई गुनाह नहीं है इन तीन अवकात के बाद बगैर इजाजत घर में जाने के लिए, तवाफुन अलैकुम, ये तो तुम्हारी खिदमत के लिए और दूसरे कामकाज के लिए घरों में चक्कर मारते ही रहते हैं, बादुकुम अला बाद, तुम्हारे बाद बाद के ऊपर एक दूसरे के पास चक्कर मारते ही रहते हैं, कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति वल्लाहु अलीमुल हकीम, अल्लाह ताला तुम्हारे सामने अपने अहकाम को खोल खोल करके बयान करते हैं, अल्लाह ताला अपनी मखलूक की हर बात को अच्छी तरीके से जानने वाले और पूरे के पूरे हिकमत वाले हैं।